نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے اور ہمارا آج کا سیشن علم کا بیان ہی سے ہے اور اس میں ہم حدیث نمبر 59 یعنی 59 نمبر کی حدیث دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے ابھی تک جو ہم علم کے بارے میں چیزیں سیکھ چکے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ علم کے کچھ آداب ہیں اور علم سیکھنے کے کچھ رسمی انداز ہوتے ہیں کچھ غیر رسمی انداز ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو حقیقت میں استاد کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو جو باتیں بتائیں وہ کیسے تھی اگر آپ اس حدیث 59 کو اوپر علی حدیث کے ساتھ ہی رکھ لیں تو جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس ٹاپک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کو بیان کرنا یعنی ٹاپک کا نام اس لیے دہراؤں گی کہ اس سے پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ حدیثیں اس باب میں کیوں آئی ہیں باب نمبر 4 ہے ہمارا باب القراءت والارض علی المحدث یعنی شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا بیسیکلی پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ استاد جو ہوتے تھے یہ مختلف طریقے سے تعلیم دیتے تھے اس تعلیم کے دینے کے اندر ان کا بعض اوقات یہ بھی حالات ہو جاتے تھے کہ بعض استاد لکھتے بہت اچھا تھے لیکن بولنے میں ان کا انداز مبہم ہوتا تھا واضح نہیں ہوتا تھا تو وہ خود بولنے کی بجائے اپنی لکھی ہوئی چیزیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کتاب اپنے شاگردوں میں سے کسی ایسے شاگرد کو دے دیتے تھے کہ تم آؤ اور تم دوسروں کو بتاؤ جس کی آواز نمایاں ہوتی یا جس کی بات کا انداز ٹھیک ہوتا یہ ہے اصل میں ہمارا ٹاپک کیونکہ ادھر یہ جو لفظ قرت کا لفظ ہے نا ٹاپک کے شروع میں یہاں قرت سے مراد قرآن کی قرت نہیں ہے بلکہ قرت سے مراد ہے پڑھنا کس کا پڑھنا شاگرد کا پڑھنا یعنی استاد کے علم کو شاگرد پڑھ کر سنائے اور اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرے تو یہ بھی الاؤڈ ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ علم والوں کے دل کتنے کھلے ہوتے ہیں اس کے برعکس آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک رٹا رٹایا سا سٹائل دین کے نام پہ چلتا ہے تو آپ دیکھیں گے ہم حدیث نمبر 59 کو ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابن لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ لفظی ترجمے پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کتبا لکھا نبی کتابن نبی نے کتاب لکھی اب آپ اس کو دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے پیش کریں گے وہ اس کا یہی ترجمہ لکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی لیکن اب آپ اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد خط ہے تو کیا فرمایا کتابن ایک خط لکھا او ارادہ یا پھر ارادہ کیا کہ آئیں یکتبہ کہ وہ لکھے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی نے خط لکھا یا پھر لکھنے کا ارادہ کیا فقیل لہو تو ان کو کہا گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی انہم بے شک وہ کون لکھ لیجئے غیر مسلم جن کو آپ خط لکھ رہے ہیں لا یقرؤون کتابن نہیں قبول کرتے یا نہیں پڑھتے کسی خط کو الا مختومن جب تک کہ اس پر کوئی مہر نہ لگی ہو یہ جو لفظ ہے نا مختوم قرآن پاک میں بھی آتا ہے یسقون من رحیقٍ مختوم مختوم کہتے ہیں مہر لگی ہوئی سٹیمپڈ یا سیلڈ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ شاہی آداب ہوتے تھے جب بھی کسی بادشاہ کو کوئی ڈاکیومنٹ دیا جاتا تو اس ڈاکیومنٹ کے اوپر ایک مہر لگنی لازمی تھی یہ بالکل ایسے جیسے آج لوگو ہے یا کسی بھی ادارے کا کوئی ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ نے اگر گورنمنٹ کو کوئی چیز کہنی ہو تو آپ اپنے ہاتھ کے لکھے یا کسی کاپی میں لکھے ہوئے سے تو نہیں لکھیں گے اس میں کیا ہوتا تھا آج بھی کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی ادارے کو جب آپ کوئی خط لکھتے ہیں یا کوئی چیز تو وہ ایک خاص ٹیمپلیٹ اور ایک خاص پیپر پہ ہوتا ہے نا ادروائز وہ قبول نہیں ہوتا ہم اپنے ہاتھ سے لکھ کے اب یہاں کی گورنمنٹ کو کوئی لیٹر بھیجے تو وہ نہیں قبول کریں گے نا تو اس دور میں بادشاہوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ مہریں بنا کے رکھتے تھے اور عموماً انہوں نے مہر اپنی انگوٹھی میں لگائی ہوتی تھی یعنی پکڑی لگائی اور اس کو پہن لیا تو اللہ کے نبی نے جب خط بھیجا اور یہ خط کون سا تھا کہ یہ دعوتی خط تھا دعویٰ کے لیے کیا تھا یہ کب ہوا اس کو بعد میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی کہ وہ تو ایسے خط آپ کا نہیں لیں گے پھاڑ دیں گے پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے تو یہ تو نہیں چڑھے گا لہٰذا پھر آپ نے کیا کیا فاتخذ خاتما من فضۃ پھر بنوائی آپ نے ایک انگوٹھی چاندی کی خاتمن کہتے ہیں انگوٹھی کو عربی میں اور فدہ کہتے ہیں چاندی کو پھر آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی نقش ہو جس کا نقش یہ تھا یعنی اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی تھی محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کا انی انظر الی بیادہ فی یدہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی انگوٹھی کو ان کی سفیدی کو اپنے ہاتھ میں. یعنی یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو انگوٹھی بنوائی وہ مجھے ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ آج بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی انہوں نے دیکھی بھی تھی. اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خط لکھا نان مسلمز کو. ہوا کیا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمانوں کو 6 سال ہو چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھا دیا کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہیں. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو کہا کہ چلو تم بھی عمرہ کی تیاری کرو. سب صحابہ بڑے جوش اور خروش سے, اور آپ کو پتا ہے کہ 6 سال ہو چکے تھے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے مکہ سے, کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کے لوگوں نے ان کو روک دیا کہ مقام پر ایک ایسا زمانوں کے خلاف تھی اور اندر سے مسلمان واپس آنا پڑا, اس کی شرائط میں تھا. اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا اس موقع پہ کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کفار کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. میں اور آپ اس کو اپنی زبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو چھٹی مل گئی. خوف تھا, جو خدشہ تھا ہر وقت یہی تھا نا کہ ادھر نہ جنگ ہو جائے, ادھر لشکر بھیجو. یعنی مسلمانوں کا جو فوجی دستہ تھا وہ معطل ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی ایک ملک میں یہ بات آ جائے کہ آپ کی کسی دوسرے ملک پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور کوئی آپ کے اوپر کچھ نہیں حملہ کرے گا, تو پھر انہوں نے فوجی کیوں بنا کے رکھنے ہیں وہاں, ضرورت ہی نہیں رہے گی. اب ہم ہوتے تو ہم چھٹی کرتے, موج کرتے, کہتے چلو پھر ورلڈ ٹور پہ جاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آرام کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے, اور اسلام کا مزاج بھی حرکت کا مزاج ہے. لہٰذا اللہ کے نبی نے اس سال کو پھر جو 6 سے لے کے 8 کے بیچ میں بنا, اس کو دعوت کے لیے استعمال کیا. آپ نے پھر اس وقت میں غیر مسلم حکمرانوں کو بھی خطوط لکھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس وقت تک ایک حکمران کی ہو چکی تھی. تو جو بھی بندہ جس لیول پہ ہوگا نا, اس کو اپنے ہی لیول کے لوگوں کو دعوت دینا لازم ہے. میں اور آپ اس بات کو سن کر بہت زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے اور آپ جرنیل بھی تھے. آپ تو ساری دنیا کے لیے ایک قسم کے راہبر اور رہنما بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس کی کوششیں بھی بہت کی, لیکن ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں اور آپ جس جگہ رہتے ہیں, جن لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, کو اسلام کی دعوت دینا ہم پر لازم ہے. اگر ابھی تک زبان سے بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو پھر ہم ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. اور اگر ہمارے جیسے مسلمان جو الحمدللہ مسلمان گھروں میں پلے بڑھے, جن کے لیے اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن پھر وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی زندگی کا طریقہ فرق ہے, تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ ان تک اسلام پہنچائیں. تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کام دیا ہوا ہے, ہم میں سے کوئی بندہ اپنے فارغ وقت کو احسن طریقے سے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعوت میں استعمال کر سکتا ہے. دعویٰ سمجھ لیں نا, ہمارے یہاں یہ لفظ بھی آج کوئی اتنا اچھا تو نہیں. کسی کو بڑے شوق سے بھی بتایا نا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے, کوئی کہتے ہیں اچھا دعویٰ کرتا ہے, لو مولوی, لوگ برا مانیں گے, لو جی یہ کیا بات ہے دعویٰ کرنے کھڑے ہو جاؤ. لیکن آپ سوچئے کہ لوگ جاب کرتے ہیں, پھر جاب کے بعد پارٹ ٹائم کرتے ہیں, پھر ویکینڈ جابس کرتے ہیں, پھر نائٹ شفٹس کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ آسودگی ہو جائے گی, مال آ جائے گا, گھر میں پیسے ہوں گے, ایک دو کمرہ ہر 2 سال بعد 2 بنا لیں گے, یہی کچھ کریں گے نا. دنیا میں آپ کا سٹیٹس بڑھتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ایک سچا مومن جو ہوتا ہے نا, اس کو اپنی نیکیوں کا بجٹ ہمیشہ ویک لگتا ہے. وہ فرائض پہ شروع میں رہتا ہے, کہتا ہے فرض ادا کر لو بہت ہے. جب دیکھتا ہے سارے ہی لوگ فرض ادا کر رہے ہیں, کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی نیکی نہیں ہے, مجھے تو کچھ اور بھی کرنا ہے. حرص ہوتی ہے. سچا ایمان اور تقوی انسان کے اندر نیکیوں کی کمی کا احساس پیدا کرتا ہے. جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ میں سے کچھ بڑے امیر صحابہ تھے, مال بھی کماتے تھے, نیکیاں بھی کرتے تھے اور صدقہ بھی کرتے تھے. کچھ بیچارے سفید پوش قسم کے تھے, جن کے ہینڈ ٹو ماؤتھ والے حساب تھے. تو وہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکوا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیے نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, امیر لوگ بھی پڑھتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ مال صدقہ کرتے ہیں, ہمارے پاس مال نہیں ہے, تو ہم تو اس نیکی میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے کل قیامت کے دن. کیا حرص تھی. سوچیے, یہ نہیں کہا کہ ان امیروں کے گھر میں نرم گرم گدے ہمارے نہیں ہیں, ان کے ایسی ہیٹ چلتی ہے ہمارے نہیں چلتی, یہ رونا ہی نہیں آیا. کیونکہ مسلمان کبھی خود پہ ترس نہیں کھاتا. کیا ترس کھائے کہ ان کی نیکیوں کا موقع زیادہ ہے ہم سے کم ہے, اسی طرح عورتیں آتی تھیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی مرد مسجدوں میں جاتے ہیں، 5 وقت جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد پہ جاتے ہیں، تو ان کی تو نیکیاں کل قیامت کے دن ہم سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. یہ حرص ہے. پہلے کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا کہ اچھا جاؤ یہ فلاں فلاں وظائف ہے، یہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرو یا نمازوں کے بعد پڑھا کرو، تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے. کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد واپس آ گئے. کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ امیر لوگوں کو بھی اس نیکی کا پتہ چل گیا، انہوں نے یہ بھی کرنی شروع کر دی ہے. تو آپ نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء. تو ہم سب اس بات پہ اپنے آپ سے سمجھوتا کریں، اس بات پہ کہ میں نے کبھی اپنی نیکیوں کو کافی نہیں سمجھنا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے کئی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ جہاں کہیں ہم اس ٹاپک کو پریکٹیکلی الگ سے ایز اے ٹاپک کریں گے تو وہاں بھی بات کریں گے. لیکن زندگی کا کیا پتہ، یہاں سے بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں کہ نہیں. ہم سب چلا اپنے گھر کے کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں، ہر ایک بزی ہے، شوہر بھی بزی ہے، آپ کے بچے بھی بزی ہیں. سب سے پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی اسی روٹین لائف کے اندر ہی ایک سکیجول بنائیں. ہم سب اپنے نیبرز کے بارے میں سوچ لیں، ایک مہینے کا سکیجول بنا لیں، مہینے کے 30 دن ہیں، چلے 30 میں سے ویکینڈز کو نکال دیجئے، پیچھے 5 دن رکھ لیجئے، 5 اور 20 دن ہیں، ویکینڈ پہ نہ آپ جائیں، نہ تنگ کریں، نہ فون کریں. ان 20 دنوں میں روز 10 منٹ، صرف 10 منٹ میرے دعویٰ پروجیکٹ کے، کسی ایک سے دین کی بات کرنی، اس کا حال پوچھنا، اس سے بات کرنی، جا سکوں تو ایک نیبر کو جاؤں پوچھ لوں، آج اس نیبر کے گھر میں تھوڑی سی سبزی لے جاؤں گی، آج تھوڑی کسی کے گھر میں کوئی فروٹ لے جاؤں گی. یعنی صرف 10 منٹ آپ اپنا رف گول بنائیں. جا نہیں سکتے، فون کر لیں، ہائے کر لیں، بائے کر لیں، کہ اپنے اسی وقت میں سے وقت نکالیں، نو پرابلم. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے مرد ہیں، ماشاء اللہ موسٹلی 9 to 5 کام کرتے ہوں گے نا. اب آپ سوچیے کہ 9 to 5 کام کیا تو 8 گھنٹے کی شفٹ ہے، گھر آگے کھا لیا پی لیا، 5 بجے کے بعد لے کے 7 بجے تک 2 گھنٹے میں آپ سب ضرورتوں سے فارغ ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی 7 بجے سوتا نہیں ہے. مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، باپوں کو 5, 10, 15 منٹ صرف اس سوچ میں کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے دین کی بات کرنی ہے. وہ اپنے کولیگس کو دعوت دیں گے، وہ ادھر دیں گے، بچے اسکولوں میں دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ دین کتنی جلدی پنپے گا. اور ہم سب ان شاء اللہ تعالیٰ خوشی کا سانس لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہماری وجہ سے آگ سے بچا لیا. پھر نصیب تو ہر ایک اپنا ہوتا ہے، ہمیں ہمارے کوشش کا اجر ملے گا. پھر دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مرد انگوٹھی پہن سکتے ہیں، شرط کیا ہے؟ چاندی کی ہو. اب یہاں بہت سارے الٹے سیدھے سوالات ذہنوں میں آئیں گے، اچھا ہم داماد کو انگوٹھی پہنا سکتے ہیں، اچھا وہ بہنوئی کو انگوٹھی پہنا سکتے ہیں. تو پہلی بات دیکھیے کہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، اللہ معاف کرے، کہ شادیوں کے موقع پہ ہمارے گناہ لکھنے والے فرشتے جو ہیں نا وہ سو جاتے ہیں، یا وہ بھی شادی کی خوشی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جو دولہا ہے تو انگوٹھی پہنائیں گے، اس کو پہنائیں گے. تو فرسٹ تھنگ یہ کہ سونا مردوں پہ حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے، چاندی ہر جائز ہے. اگر کوئی پہنتا ہے مرد چاندی ہے تو پہن لے. اور مرد کی انگوٹھی اور عورت کی انگوٹھی میں بھی فرق ہوگا، سٹائل سے فرق ہوتا ہے، لیکن سونا تو بالکل نہیں حرام ہے. لفظ حرام ہے اس لیے میں بول رہی ہوں، ورنہ مجھے خود ذاتی طور پہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح سلک، اب آپ اگر شیروانی وہ پہناتے ہیں، کراس سل کی شیروانی ہے، مردوں کو اجازت نہیں ہے اس کی، پٹکے اور کیا کیا چیزیں ہیں. تو مرد اگر ان چیزوں سے بچے گا تو انشاءاللہ اس شادی میں زیادہ برکت ہوگی. آپ کو بھی کبھی مجبور نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور نہ آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو تو آپ مجبور ہو جائیں کہ کیا کریں اب ہمیں داماد کو کرنا. پھر سارا گھڑیاں بعض دفعہ لوگ پہناتے ہیں، گولڈ پلیٹڈ گھڑی ہوتی ہے، بالکل اجازت نہیں. کیا گناہ کر کے انسان خوش ہو سکتا ہے؟ اور کتنی چیزیں مردوں کو دینے والی ان کے استعمال کی، تو ایسی چیزوں میں نہیں رہنا چاہیے. پھر اس میں سے ایک اور چیز بھی عمل کی لے لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج موافقت کا تھا، مخالفت کا نہیں. سر توڑ یہ نہیں کہا، جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ بھائی ان کا اصول ہے کہ وہ مہر لگواتے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا، میری مرضی، ماننی پڑے گی. نہیں، اچھا بھائی ان کا یہ رول ہے تو کرو. تو یہاں سے پھر رولس کو فالو کرنے کی بات ہے. آج امت مسلمہ اس میں اتنی پیچھے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے، کہ ہم رولز کو منوانے کو اپنی بے عزتی اور اپنی کمتری سمجھتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی نے ان ملکوں کا جو رول تھا اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت انس کا یہ بیان کتنا خوبصورت ہے کہ اس انگوٹھی کی خوبصورتی گویا کہ ابھی تک میری آنکھوں میں ہے، کہ وہ ایک سفید چمکتی ہوئی انگوٹھی میں دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اب یہ ساری حدیثیں جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ ساری اس باب میں آ رہی ہیں. یہ اصل میں ہمارے پاس چین حضرت انس سے شروع ہوئی ہے نا، لیکن جو اس کا 9 والیوم کا جو پورا سیٹ ہے اس کا بخاری کا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اوپر سے حدیث اسی ٹاپک میں ہے کہ سعد نے خود نہیں یہ بیان کی تھی بلکہ اپنے شاگرد سے پڑھوائی تھی. اس لیے بعض دفعہ اس حدیث کو بک کو پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ ٹاپکس میں اور حدیثوں میں میچ کرنا ذرا مشکل لگے گا، تو اس کو بس یہ سوچ کے سمجھ جائیں کہ وہ چیز اس مختصر چیز میں سمجھ نہیں پا رہی. لیکن چونکہ میرے ذہن میں تھی تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا. آئیے اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت روایت ہے ہمارے سب کے لیے, اس میں عمل کی باتیں. اس میں جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ دھرواؤں گی. حدیث کیا ہے؟ عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو واقد لیثی سے روایت ہے. یہاں میں چھوٹی سی ایک التماس کروں گی خاص طور پہ نئے لوگوں کو کہ ہمارا چونکہ عربی اور اردو کا ایکسنٹ فرق ہوتا ہے, تو جب بھی صحابی کا نام آپ اردو میں ادھر پڑھیں تو عربی میں جو اعراب لگے ہوئے نا وہ آپ اپنی بک میں لگا لیں. جیسے کل آپ سے کہا جائے کہ آپ اس حدیث کو پڑھیں یا کہیں بیان کریں, تو ہو سکتا ہے ہم ابو واقد لیثی کو کچھ اور ہی پڑھ دیں. ٹھیک ہے, اس کے اعراب کو ضرور دیکھا کریں, اور جب میں بول رہی ہوتی ہوں تو اس وقت بھی آپ اعراب لگا سکتے ہیں. صحابی ہے, کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے رضی اللہ عنہ, ان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما, ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بینما ہوا جالس فی المسجد والناس معہ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ساتھ تھے. یہاں سے یہ بھی چیز دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ محفل ہوتی تھی جس میں علم کے لیے باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا, جیسے اس وقت ہم علم کی محفل سے جا کے بیٹھے ہوئے. اس کا پروٹوکول اور اس کے رولز ریگولیشن اتنے سٹرونگ قسم کے تھے کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے کہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا تھا, پرندے ان کے سروں پہ بعض دفعہ آ کے بیٹھ جاتے تھے ان کو اسٹیچو سمجھ کے. اور ہمارے محدثین کی یہ خوبی تھی کہ وہ اس شخص کی حدیث نہیں لیتے تھے کہ لکھتے وقت جس کے قلم میں سے لکھنے کی آواز آئے. کہتے تھے کہ اس آواز نے اس کو استاد کی آواز سننے سے محروم کر دیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بات بتائے. علم اترتا ہی نہیں دل میں جب تک کہ پوری چیزوں کو ڈسٹریکشن کی ہٹایا جائے. لیکن بعض دفعہ ایک دوسری محفل جیسی کہ اب ہمیں یہاں بھی دکھے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارملی کس طرح بیٹھتے تھے, اور یہاں آپ کو اب ایک ہلکا بنا کے بیٹھنے کا انداز ہے. یعنی بعض کیجوئل محفلیں ہوتی تھیں اور بعض ان کیجوئل ہوتی تھی, تو اسی میں سے ایک کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے, صحابہ بھی بیٹھے تھے. اس اقبل ثلاثۃ نفرین, اتنے میں داخل ہوئے تین لوگ, مسجد میں تین لوگ آئے. فاقبل اثنان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو لوگ تو اس میں سے, فاقبل یعنی آگے آگے دو ان میں سے نبی کے پاس. اب آپ امیجن کریے کہ یہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور اتنے میں دروازہ کھلے اور تین سسٹرز اندر آئیں. اب تین میں سے دو تو ہمیں دیکھ کر اندر آ کے بیٹھ جائیں. بس ذہب واحد, اور ایک تیسرا شخص جو تھا وہ چلا گیا, وہ وہاں نہیں بیٹھا. قالا, فرمایا, فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایک شخص جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یعنی راوی جو ہے, یہ اب یہ جو کال ہے نا قالا, یہ راوی کا کال ہے کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ کے پاس ٹھہرے. وقفہ کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا. وقوف عرفہ کا نام ذہن میں رکھ لیں, عرفات کے میدان میں جو کھڑے ہوتے ہیں. اور کبھی آپ لوگوں نے عرب ملکوں میں سفر کیا ہو تو یہ جو سٹاپ سائن ہے اس کی جگہ پہ کیا لکھا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ قف, قف لکھا ہوتا ہے. تو وہ وہی لفظ وقف ہے. یعنی وقف میں وقفہ کرنا, اردو میں ہم بولتے ہیں آپ ادھر وقفہ کیجئے, تو رکنا یعنی ٹو سٹاپ کا معنی ہے. آپ یہ مشکل لفظ اب خود بخود لکھتے جایا کریں, جہاں سے بھی آپ کو لگے جو لفظ نہیں آتا اسی کے اوپر لکھ لیا کریں. تو وہ دونوں جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے. فم احدہما, تو ان میں سے ایک, دونوں میں سے ایک نے کیا کیا؟ فرا فرجتم فی الخلقتی, اس نے دیکھی گنجائش خلقے میں. فرجہ کیا ہے؟ فرج کہتے ہیں سوراخ کو, شرمگاہ کو بھی فرج اسی لیے کہتے ہیں. تو فرجہ سوراخ, یعنی جیسے لوگ گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, یعنی یہ سٹائل جو بیٹھنے کا تھا یہ ہلکا بنا کے بیٹھنے کا تھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے اور صحابہ کرام نے ان کے ارد گرد ہلکا بیٹھا ہے. پھر ایک نے جگہ تھوڑی سی دیکھی, یعنی دو لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی. فجلس صفیحا, تو وہ اس میں بیٹھ گیا. وام الاخرو, اور جو دوسرا تھا, فجلس خلفہم, وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا. یعنی ایک جو تھا اس نے ہلکے میں گنجائش دیکھی بیٹھ گیا, اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا. یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دو تین دائرے بنے ہوں, تو مراد یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی محفلیں ہوں جس میں سب لوگ سرکلز میں بیٹھے ہوں, تو اگر استاد کے پیچھے بھی کوئی ایک دائرہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جنرل محفل تھی. خیر, وام الاخر, اور جو دوسرا تھا, فجلس خلفہم, وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا. وام الثالث, اور جو تیسرا تھا, فدبر ذاہبا, بس وہ تو جا ہی چکا تھا. یعنی اس کو اچھا ہی نہیں لگا کہ میں بیٹھوں, اس کو لگا کہ یہ محفل میرے لائق نہیں ہے, یا میری جگہ نہیں ہے, یا یہ مجھے ماحول پسند نہیں. یہ ہے کبر کا انداز. بعض دفعہ ایک انسان نمبر ایک یہ دیکھتا ہے کہ وہاں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. بعض دفعہ وہاں دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے تو پروٹوکول نہیں ملنا, میں تو بیٹھ نہیں سکتا. بعض دفعہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو کوئی اونچی بیٹھنے کی جگہ نہیں. اور بعض دفعہ ये भी ख्याल होता है कि मैं इतने डिसिप्लिन में नहीं बैठ सकता, मैं इतनी पाबंदियां नहीं बर्दाश्त कर सकता, लिहाजा वो इस जगह से उठ के चला गया, यानी बैठा ही नहीं। फलम्मा फरग़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, बस जब फारिग हुए रसूलुल्लाह तो आपने फरमाया, अला उख़बिरुकुम, क्या मैं तुमको न बताऊं, अनि नफ़र सलासती, इन तीनों लोगों का किस्सा। यहां रुक के अपने लिए अमल की बात लिखिए कि अल्लाह के नबी का अंदाज क्या था कि एकदम बात नहीं कहते थे बल्कि क्या कहते, क्या मैं बताऊं तुमको, फर्क क्या होता है दोनों में, कोई आप में से बताए। किसी को आते ही बता दें चलो जी ये पढ़ो, और ये कहना क्या ख्याल हम पढ़े, क्या फर्क है। दूसरे को इन्वॉल्व किया, तवज्जो ली उनकी, और एक लाइट सी मूड होता है ना, हल्की सी बात आ जाती है कि भाई क्या ख्याल है, मैं आपको इन तीनों के हालात सुनाऊं कि जाहिर जो तुमने देखा अब अल्लाह की नजर में इनका क्या मामला हुआ है। तो लोगों ने ऑफकोर्स यही कहा होगा कि जरूर बताएं, तो फरमाए अम्मा अहदुहुम फआवा इलल्लाहि फआवाहुल्लाह, इनमें से एक वो था जिसने रजू किया अल्लाह की तरफ, यानी जगह बना के बैठ गया आके, तो अल्लाह ने भी उसकी तरफ रजू कर दिया। यानी जब ये अल्लाह की तरफ बढ़ा, इसने देखा कि इस जगह थोड़ी सी जगह बैठने की है तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ, तो वो बैठ गया, तो अल्लाह ने भी जगह दी। यानी ये बेहतरीन शख्स है। पता क्या चला कि जब भी कोई इल्म की महफिल में आता है तो जितनी मुनासिब जगह पे वो बैठता है और जितनी खूबसूरत जगह पे बैठता है और तरीके से बैठता है, उतना अल्लाह ताला उसको ज्यादा नवाजता है। उसने देखा कि इस हलके के अंदर इतनी जगह खाली है तो मैं इधर बैठ जाऊं। तो जब हम किसी भी महफिल में, मैं नहीं कहती कि आप हमारी क्लास में ही आए, कहीं भी जाएं, तो याद रखिए कि पहले खाली जगह को फिल करें फिर पीछे बैठे। जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं ना, जो कुरान के साथ जिनका ताल्लुक है, वो जगह छोड़ते ही नहीं है। जब बैठे तो कभी भी पीछे ना बैठे, अगले बैठे, क्योंकि देखिए जब बाद में कोई आके बीच में बैठेगा तो डिस्टर्बेंस होगी ना। मैं इसको हमेशा अपनी क्लासेस में बताती हूँ कि जैसे अगर आपको कोई पेश करे कि ये छल्ली आप खा ले, स्वीट कॉर्न, और वो आप खोलें तो देखें तो उसमें बीच में से कोई दाना उतरा हुआ है, कोई खाया हुआ है, कोई कुछ है, तो आप क्या सोचेंगे, इसने खाई भी मुझे दे दी। कैसी सीधी लाइनें होती हैं उसकी। खाना कबा की सफ़े देखा करें आप, ऊपर से देखें तो ऐसे लगता है कि आपने पुरकार के साथ गोल दायरे खींचे हुए। हम फितरत से क्यों सबक नहीं लेते, पत्ते गिरते हैं तो सारे ही गिर जाते हैं, लगते हैं तो सारे ही लग जाते हैं। हम क्यों दीन के नाम पे क्यों नहीं सोचते। अभी भी यकीन करें आपको, मैं सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए उठा रही हूँ कि अभी भी आप लोग जैसे बैठे हैं, इसमें मुझे इतने ज्यादा शुबे दिख रहे हैं कि मैं बस बर्दाश्त करती हूँ कि नए नए साथी भी बैठे हुए, वो कहेंगे ये क्या तरीकाकार है इनका। एक बंदा पिछले को फॉलो करे, बस सीधी लाइन। अब ये देखिए अब हुई है ना, विद इन 3 सेकंड खुद ही होगी, मैंने कहा भी नहीं है, लेकिन आप शायद समझे ना समझे, लेकिन इससे आप लोग ज्यादा फायदा लेते हैं। मेरे अंदर से चीज निकलेगी, मुझे ऐसे लगेगा किन करें, मैं किचन में जाऊंगी ना, सबसे पहले किचन को सही करूंगी। हालांकि मुझे खुद पता है कि अभी फिर इस किचन में फिर काम होना है, फिर गंदगी है। कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान पूरी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाता। जब आप अगली दफा पकाने आए तो पहले पूरा क्लीन करके फिर आए। वजह क्या कि एक तो नंबर है कि मजा आएगा, पुरसकून है। दूसरी बात यह है कि जब गंदी जगह पे फिर गंद डालेंगे तो हो सकता है चूल्हा ही जला हुआ और उस पर और जला दें। तो हमेशा याद रखें कि काम खूबसूरत होते हैं। फितरत ने इस तरह से, आप देखिए कि परिंदों को कितारों में उड़ना सिखाया, कोई भी तो चीज आपको टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखती, लहरें देखे पानी की कैसे आती हैं, हम इंसान इसमें क्यों नहीं आते। तो अल्लाह के नबी ने उस शख्स की तारीफ की है कि ये देखो कितनी मेहनत करके आगे आके बैठा, और हो सकता है उसकी पसंद की वो जगह ना भी हो, क्योंकि दो के बीच में बैठना वाकई मुश्किल लगता है। वो भी कहता मैं अलग से बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो कहा कि अल्लाह ने भी उसको जगह दे दी। वह अमल आखरू, और जो दूसरा था क्या किया था, दूसरे ने पीछे जाके बैठ गया था, यानी वो ऐसे ही एक लाइन में नहीं बैठा, कहीं एक साइड पे आके बैठ गया। फस्तहया, दूसरा जो था वो शर्मा गया। फस्तहयल्लाहु मिन्हु, अल्लाह भी उससे शर्मा गया। अब ये क्या है, इस पे मुहद्दिसीन क्या कहते हैं कि शर्माने से क्या मुराद है। मुराद ये कि इसने सोचा मैं आगे क्यों आऊं, या मैं दूसरों को डिस्टर्ब करूंगा, या थोड़ा सा इसने सोचा कि मैं इजी गोइंग रहता हूं, मैं साइड पे बैठता हूं, शर्मा गया। इससे अल्लाह शर्माएगा, इससे क्या मुराद है। तो इससे मुराद यह है कि ना तो अल्लाह ताला उसको इस पे अजाब देगा ना नेकी देगा। यानी मुफस्सरीन इसकी तफसीर में कहते हैं कि जो शख्स इस तरह इल्म की महफिल में आके बैठ भी जाता है ना, तो बस उसका मामला बैन बैन है, वो पहले वालों के दर्जे पे नहीं पहुंचेगा। तो इससे एक और बात भी पता चलती है कि एक ही महफिल होती है लेकिन उसमें आकर बैठने वाले मुख्तलिफ दर्जे के होते हैं, अल्लाह ताला के हाँ उनका मुख्तलिफ मुकाम हो जाता है। और फरमाया व अम्मल आखरू, और जो तीसरा आखिरी था, फारदा, वो मुंह फेर के चला गया, एराज की नाक नतने फैला लिए कि जी मुझे जरूरत नहीं, तो फारद अल्लाहु अन्हु, तो अल्लाह ने भी उससे एराज किया। इससे क्या पता चलता है कि जो इल्म की महफिल से मुंह मोड़कर चला जाता है किसका नुकसान होता है। क्या अल्लाह का नऊज़ बिल्लाह कोई नुकसान है इसमें, हो सकता है अल्लाह का। उस्ताद का नुकसान है, होता है, उस्ताद का बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है उस्ताद का, कोई बताएगा आप में से। यदि आप में से कोई नेक्स्ट वीक नहीं आता या यहाँ आया और कहता नहीं जी मुझे तो ये भी नीचे बैठना पड़ता है, ऊपर की तो सारी सीट्स मेरे आने से पहले ही मिली गई तो मैं नहीं आती नेक्स्ट वीक. जी आप बताइए.
एक बंदा जो है उस्ताद की सबका जारिया बनने से महरूम हो जाता है, तो उस्ताद का
यदि अगर उसने आके सीखना था और सीखने के साथ साथ उसके मैनर्स एटिकेट्स खूबसूरत हो जाते तो वो बहुत नेकी फैलाता, खैर फैलाता, तो उस्ताद उसके सदका जारिया से महरूम हो गया. बिल्कुल. और उस्ताद की खुशी से महरूम नहीं हुआ. जी आप बताइए.
उस्ताद जो इतनी तड़प लगता है दिल में कि मैं उसको तो वो उस्ताद को सुने ना खुशी,
यानी उस्ताद की तड़प. आप देखिए कि एक माँ के पांच बच्चे हो, है ही तीन थे तो और बात थी, पांच में से तीन पास हो दो ना हो तो माँ को क्या लगता है, खुशी नहीं होती ना. तो कहने का मतलब ये है कि अपना भी नुकसान होता है और दूसरों के लिए राह खुलती है. जी आप क्या कह रहे हैं.
एक वक्त में जितने लोगों को तालीम देते हैं तो को भी दे सकते हैं, को भी.
जी यानी वही चीज जो 10 लोगों के अंदर है वो 100 के अंदर भी हो सकती है. जी आप.
मैं चूंकि मस्जिद में पढ़ाती हूँ तो मुझे जो बच्चा एक भी नहीं आता पूरा आपका इंतजार होता है नेक्स्ट वीक जाके सीखती.
जी बिल्कुल. यानी हर अच्छा टीचर जो होता है वो इस चीज का दर्द रखता है, तो लिहाजा ऐसा करने वाला जब उसने मुंह फेरा, अब उसने किस वजह से फेरा, अल्लाह ने भी उसे एराज कर लिया. तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे कदमों को जमाए रखे. एक असूल बना ले, आप इधर आए, आपको कुर्सी मिली कि बेंच मिला, बेंच भी नहीं मिला तो साइड पे बिठाया, आपको कुछ नहीं कहा उधर बैठ जाएं, आपको डांट दिया, आपको गुस्सा की, कुछ भी. एक सवाल खुद से करें, क्या मुझे यहां आकर फायदा मिलता है? फायदा लेके चले जाएं, आपका फायदा है. और अगर आप कहें कि मैं फायदा तो मेरा है लेकिन मुझे इधर आके ये नुकसान हुआ या मेरी कुर्सी ठीक नहीं थी या मेरा मेज सही नहीं था, तो आप उस कुर्सी मेज को बुनियाद बनाकर नहीं आएंगे, तो फिर वो जो आपको फायदा मिलना था वो तो आपको नहीं मिलेगा ना. तो बहरहाल ये चीज हमें इसमें मिलती है. एक और चीज भी इस हदीस से पता चलती है कि अल्लाह सुबहाना ताला की सिफात में सिफते हया है, क्योंकि अल्लाह ताला भी शर्माता है. अब इसकी तावील नहीं करनी हमने, खत्म. बस अल्लाह भी शर्माता है. हदीस में आता है कि खिलाफ तबा बातें सुनकर सब्र करने में अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, तो वहां से पता चलता है कि अल्लाह ताला सब्र भी करता है. हदीस से पता चलता है अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अल्लाह ताला खुश होता है. तो अब अल्लाह सुबहाना ताला की जो सिफात है ना, उसके लिए एक असूल है मुहद्दिसीन और हमारे असलाफ का कि बस जैसी है वैसे मन जो, जैसे कुरान पाक में आता है इल्ला वजहहू, अल्लाह का चेहरा चाहिए हमें. अब लोग कहते हैं अल्लाह के चेहरे से मुराद अल्लाह की रजा है, कोई कहता है जन्नत है, नहीं, हमें अल्लाह का चेहरा चाहिए. हदीस में आता है अल्लाह अपने हाथ फैला देता है. अब अल्लाह हाथ फैला देता है, आप इसकी क्या तावील करेंगे? बस कुछ नहीं, अल्लाह के हाथ है. कोई बंदा अल्लाह की तरफ आता है तो अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, उसके पांव बन जाता है. कैसे बन जाता है? जैसे वो कहता है वैसे बन जाता है. यानी हमारी जुबानों में इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बारे में मजीद बात करें. अब अगला टॉपिक क्या है, बाब क्या है? कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का ये कौल क्या? रुब्बा, कई बार ऐसा हुआ लिख लें लफ्ज रुब्बा का मानी, बल्कि आप साथियों को तो आना ही चाहिए. जी बताइए, रुब्बा का लफ्ज कुरान में आया है और कहाँ आया है? रब्बा, ये रब नहीं है. अब आप खुद ये किताब घर बैठ के पढ़ रहे होते, आपने कहना था रब मुबल्लिग, बात फर्क लगती. जी नहीं, वो तो आइन होता है रुब्बा. रुब्बा एक, चले एक हिंट दे दो, लास्ट हिंट होगा, 3 सेकंड में बताना होगा, किसी पारे के शुरू में आता है पहला लफ्ज है पारे का, है रुबा मा यवदुल्लजीन कफरू. रुबा मा वहां है ना, वहां मा की वजह से रुबा हो गया था, के बहुत दफा, जिसको आप कह सकते हैं कि मैनी टाइम्स कह ले. मुबल्लगिन, वो शख्स जिसको बात पहुंचाई जाए, औआ ज्यादा बात को समझने वाला होता है या याद रखने वाला होता है, मिन सामे इन सुनने वाले से. अब ये लफ्ज है ना औआ, इसको भी समझ लीजिए, वी आर भी जुबान में बर्तन को कहते हैं, यूटेंसिल्स को कहते हैं. ये जो हमारा कान है ना, इसको औआ कहा जाता है. कुरान पाक में आता है 29वें पारे में पिछली कौमों की तबाही का जिक्र है, कौम समूद और आद का जिक्र है, तो उसमें ये लफ्ज आता है उजुनुम वाइया, यानी याद रखने वाले कान इस बात को याद रख ले. ठीक है, तो मुराद क्या है कि जिसे हदीस पहुंचाई जाए ब्राह रास्त मुझसे, सुनने वाले से ज्यादा याद रखने वाला होता है. अब ये एक खास मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था. पहले टॉपिक को समझ लीजिए, बाज़ दफ़ा कुछ लोग ब्राह रास्त सुन रहे होते हैं, जैसे इस वक्त आप मेरे से बात को सुन रहे हैं, उम्मीद क्या की जाएगी कि आप मेरी बात सुनेंगे तो इसको याद कर लेंगे और आपको हर बात जो यहाँ पेश की जाती है वो याद रहेगी. ये टॉपिक इसका ऑपोजिट है. کہ ربا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن کو خود بات آپ سنائی جا رہی ہے آپ سے زیادہ جس کو گھر جا کے آپ وہ حدیث سنائیں گے وہ یاد کر لے گا، کل آپ بھول جائیں گے وہ آپ کی بیٹی بیٹا بھائی کوئی بھی وہ یاد کرائے گا کہ امی آپ نے اس دن مجھے یہ بات بتائی تھی، آپ کی حدیث کلاس میں یہ بات آئی تھی. تو یہ مراد ہے. پھر اس میں سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا نکلی؟ کہ شیئرنگ از کیئرنگ، دوسروں کو بتائیے تاکہ بعض دفعہ آپ تو بھول جائیں گے لیکن دوسرے جو ہے وہ یاد رکھیں گے. حدیث کیا ہے؟ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، قعد علیہ السلام علی بعیرۃ، ایک دفعہ بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر. قعدہ کا معنی بیٹھے اور علی اوپر، بعیرہ، بعیرہ کیا ہے؟ ایر کو کہتے نا، اونٹ پر بیٹھے تھے. وَمْسَكَ إِنسَانُ بِخِتَامِهِ، اور ایک شخص اس کی نکیل یا مہار کو تھامے ہوئے تھا. اونٹ کو لگام میں ڈالنے کے لیے آپ کو ہوتا ہے کہ سامنے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے وہ کھینچتے ہیں، تو اس کی جو نکیل تھی کسی اور شخص نے پکڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کہاں تھے؟ اونٹ پہ سوار تھے. جس نے آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی وہ کدھر تھا؟ کھڑا تھا. کھڑا تھا تو کدھر تھا؟ آگے تھا نا. یہاں سے ایک عمل کی بات لکھ لیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی کوئی شخص آپ سے آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ جائز ہے. آج بعض دفعہ کچھ ایسے شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں قبلہ و کعبہ کے لقب تک لوگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے آگے سے گزرنا بھی گناہ ہے اور ان کے سامنے بھی نہیں گزر سکتے. تو یہ اصل میں حجت الوداع کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج مبارک کیا تھا اور آپ اب لوگوں کو وہ خطبہ دے رہے ہیں جس کو ہم عام طور پہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ جانتے ہیں. تو ایک شخص اللہ کے نبی کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا، او بھی زمامی ہی، یا اس کی مہار تھی، یعنی کوئی بھی تھی، نقیل تھی یا مہار تھی. ثم قال، پھر آپ نے کہا، ای یوم ہذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ فسکتنا، پھر ہم خاموش رہے، حتی یہاں تک کہ، ظننا، ہم نے اس بات کا گمان کیا، انہ بے شک وہ کون، ہو کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیسمی ہی، کہ وہ نام بتائیں گے سوا اس کے، سوا اسمی ہی، جو اس کا اپنا نام ہے. یعنی جب اللہ کے نبی نے نام پوچھا تو سب کو پتا تھا کہ آج 10 ذی الحج ہے، یہ قربانی کا دن تھا، عرفہ سے اگلا دن تھا، تو صحابہ کو پتا تھا کہ آج 10 ذی الحج ہے، لیکن کہتے ہیں ہم یہ سوچ کے خاموش رہے کہ اللہ کے نبی آج ہمیں اس کا کوئی اور نام بتائیں گے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ صحابہ کی علم حاصل کرنے کی خواہش اور تھی. کیونکہ دیکھیے نا، بعض لوگ خود ہی بول دیتے ہیں تو پھر استاد نہیں بولتا نا، ہاں ہاں ٹھیک ہے جو آپ نے کہا. تو صحابہ میں اتنی ہرس ہوتی تھی کہ جو علم لے لیے وہ لے لیے، وہ محفوظ ہے، ہم اللہ کے نبی کی زبان سے اور لفظ بھی لے لیں. تو یہ خاموش ہوئے. تو پھر اس بات پہ قالا، پھر آپ نے فرمایا، الیس یوم نہری، کیا یہ یوم نہر نہیں ہے؟ کیا یہ آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. قالا، پھر پوچھا، فای یہ شہرن حاضا، یہ آج کون سا مہینہ ہے؟ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو پھر دوبارہ فسکتنا، پھر ہم خاموش رہے، حتی یہاں تک کہ، ظننا، ہم نے یہ گمان کیا، انہو بے شک وہ، سیسمی ہی، بغیر اسمی ہی، اللہ کے نبی اس کا کوئی اور نام بتائیں گے. فقالا، پھر فرمایا، الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ یہاں سے آپ کو صحابہ کا تحمل اور حمل بھی پتہ چلتا ہے. ہمیں کوئی بات پتہ تو ہو اور کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہم تو خود ہی بول پڑتے ہیں. دیکھیے، ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات پوچھی جائے اور آپ کو نہ آتی ہو، یہ نسبتاً آسان ہے، لیکن آپ کو کوئی بات پتہ ہو اور کوئی آپ سے پوچھے بھی نہ، اس کو ضبط کرنا کتنا مشکل. بعض لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے، خود بھی ساتھ کھڑے ہوتے، جھنڈی کی ٹھہرے پہ خود بھی کھڑے اور پھر ساتھ بول بھی پڑتے ہیں. یوں کہتے ہیں اصل میں منہ سے نکل گیا، تو باتیں منہ سے ہی تو نکلتی ہیں. تو صبر اور ضبط جو ہوتا ہے وہ مزید علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی ایک بات اس سے مل گئی. خیر، قلنا بلا، ہم نے کہا ایسے ہی ہے، یعنی ذی الحج ہے. قالا، پھر آپ نے فرمایا، یہ لفظ آپ سب میرے ساتھ دہرائیں گے، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَرَادَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ یومکم حاضا فی شہرکم حاضا فی بلدکم حاضا لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى أن یبلغ من هو اوآ لہو منہ. اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور یہ ترجمہ صرف کتاب سے نہیں پڑھنا، دل کی تختیوں پہ لکھنا ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مومن کی عزت دوسرے مومن کے لیے کتنی اہم ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ کیا تھے؟ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، بے شک خون تمہارے. دماغ دم کی جمع ہے، دم. ہم جو کہتے ہیں نا حج میں دم دیا، قربانی دینا، کیونکہ ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو اسی کی جمع دماغ. تمہارے خون، و اموالکم، اور تمہارے مال، و اعراضکم، اور تمہاری عزت. اعراض ارث ہے، ارث کہتے ہیں قیمت کو، یعنی قیمتی چیز عزت. بینکم حرامن، جیسے کہ آپس میں حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی کسی کا خون نکال سکتا ہے؟ کبھی کوئی سوچتا بھی ہے کہ کسی کو ایسے ذبح کرے یا اس کو ایسے چوٹ لگائے کہ اس کا خون نکل آئے؟ کسی کا مال چھین سکتے ہیں؟ تو کہا کہ اسی طرح سے تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام ہیں. کا حرمت یومکم حاضر، جیسے تمہارے آج کے اس دن کی حرمت. کون سا دن تھا وہ؟ سب بول دے. 10 ذی الحج تھا، یوم النحر تھا. فی شہرکم حاضر، تمہارا یہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحج کا مہینہ تھا. فی بلدکم حاضر، شہر کون سا شہر تھا؟ مکہ تھا، یا یہ منا تھا، یعنی وہی مکہ کے اراؤنڈ کی بات کر لیجئے. پھر فرمایا لیبلغ، چاہیے کہ پہنچا دے، الشاہدو، جو یہاں حاضر ہے. دیکھیں یہ ہے وہ ایک جملہ جس نے اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کو مکہ اور مدینہ میں رہنے نہیں دیا. کئی بار آپ نے تفسیر کی کلاس میں میرے بھی مجھ سے یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پہ ایک ذمہ داری دی تھی صحابہ کو کہ تم نے میری زبان سے یہ علم لے لیا، تمہیں ایک اللہ کا پیغام پہنچ گیا، اب تم کیا کرو؟ لیبلغ شاہد الغائبہ، یہاں سے جاؤ اور جو لوگ یہاں نہیں، جو غائب ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچاؤ. یہ تھی وہ ذمہ داری، یہ تھی وہ جاب جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی. کن تم خیر امت اخرجت للناس، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تمہیں امتم وسط بنایا. آج ہم شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو تبلیغ کی کتنی خواہش تھی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کتنی حسرت تھی، آج ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ذمہ داری کو نہیں محسوس کیا. ہم اور باقی کاموں میں پڑے رہتے ہیں لیکن اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو بات کہی کہ شاہد جو ہے وہ غائب کو پہنچا دے، کیونکہ فَإِنَّ شَاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ، بے شک جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ پہنچا دیں، من اس کو، ہوا جو، او آ زیادہ یاد رکھنے والا ہو، لہو اس پیغام کو، منہو اس کی نسبت. یعنی اس لیے بھی جا کے دوسروں کو بتا دو کہ دوسروں کو بتانے سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تم سے زیادہ بات کو یاد رکھنے والا ہوگا. آپ کے اور میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ مذاکرہ اور ایک بات کو، علم کو آگے دوسروں کو سکھانا، یہ علم کی زندگی ہے. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اس ایک بات پہ عمل کیا اور اللہ کے نبی کے بعد ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے اس پیغام کو لے کر آگے سے آگے پہنچاتا رہا. تو آج امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آج ہم نے گروپس تو بنا لیے، یہ تبلیغی گروپ ہے، یہ جماعتی گروپ ہے، یہ دعوتی گروپ ہے، اور سو آن. پوری مسلمان امت امت تبلیغہ ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں مسلمان کا منہج اور اس کی میتھڈالوجی تبلیغ ہے. اتفاق کی بات دیکھیے کہ پہلی حدیث اور آج کے سیشن کی جو آخری حدیث ہے، دونوں میں ایک ہی میسج مل رہا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ چل گئی ہم دوسروں کو بتائیں. اب آپ کہتے ہیں کیسے بتائیں، ہمیں تو ابھی بتانا نہیں آتا. بات نہیں بتانی آتی ابھی، کیونکہ نیا نیا سیکھنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں نا دوسروں کو کہ تم بھی میرے ساتھ چلو. انوائٹ تو کر سکتے ہیں نا، دعوت تو ہم دے سکتے ہیں نا، کسی کو رائٹ تو دے سکتے ہیں نا، ریمائنڈر تو بھیج سکتے ہیں نا. ہر بندہ ایک قطرہ بھی اگر دین کے معاملے میں دوسروں کی ہدایت کا ذریعے کا بنے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اجر دیں گے. تو ہمیشہ دیکھیں، اگر اس بات پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم سوچیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں. یہ تڑپ ہوتی ہے. مجھے ایک صحابی کا کال یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ میرے جسم میں ہزار جانیں بھی ہوتی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، مسلمان جب ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو دھمکیاں دی، کہنے لگی کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوک ہڑتال کروں گی، دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی. یعنی اس طرح کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا مائیں ذرا وہ بلیک میل کرتی ہیں، اس طرح کی دھمکیاں انہوں نے دی. کہا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور میرے بتوں کو چکو. تو انہوں نے کہا کہ ماں میرے جسم میں ایک جان ہے، اگر ہزار جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے نکل جاتی، پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو ان کے لیے تو اس کی اتنی قربانیاں تھیں، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ لوگ بعد میں ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ چلے جی آپ کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے. تو یہاں پہ رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم.